بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، آذر کی 26، دسمبر کی 17 اور جمادی الاول کی 22 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسکری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی, اور اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد ہم پیش کریں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے, اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن, یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی ترتیب و تفصیل, اور قبل اس کے کہ عالمی خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں, اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں, جبکہ تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی بصیرت کے نتیجے میں اس بار بھی دشمن کے سارے اندازے اور تخمینیں دھرے کے دھرے رہ گئے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج ہفتے کے دن پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے. راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کو کل 100 دن مکمل ہو گئے. اور ملائیشیا میں لینڈ سلائڈنگ کے سے 21 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی بصیرت کے نتیجے میں اس بار بھی دشمن کے سارے اندازے اور تخمینے دھرے کے دھرے رہ گئے. جنوب مشرقی ایران کے صوبے خراسان جنوبی کے شہر نہبندان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ عوام کی بصیرت نے دشمن کی سازشوں پر پانی پھیر دیا ہے. انہوں نے سیاسی اور سماجی میدانوں میں عوام کی بھرپور موجودگی کو دشمن کی سازشوں اور فتنوں کی ناکامی کی اصل وجہ قرار دیا. صدر ایران نے کہا کہ مغربی ذرائع ابلاغ میں جاری ہونے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال سینکڑوں خواتین امریکی پولیس کے ہاتھوں قتل کر دی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بے گناہ فلسطینی اور یمنی عوام کے حقوق کی پامالی کو نظر انداز کر کے انسانی حقوق کی حمایت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں. صدر سید ابراہیم رئیسی نے شیراز کے دہشت گردانہ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ داعش جیسا خونخوار دہشت گرد گروہ مغربی طاقتوں نے قائم کیا تھا. صدر نے کہا کہ ایران کے عوام شیراز سمیت دہشت گردی کے واقعات اور عوام کے قتل عام کی وجہ سے امریکہ مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بہانے تہران کے خلاف اقوام متحدہ میں منظور ہونے والی قرارداد کو غیر قانونی اور غیر معتبر قرار دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کینیڈا کی تجویز اور یورپ و امریکہ نیز غاصب صہیونی حکومت کی حمایت سے ایران کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بہانے منظور ہونے والی قرارداد پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد اس کو پیش کرنے والے ممالک کے دوغلے پن، دوہرے معیار اور منافقت کا ایک بیّن ثبوت ہے. جو غیر قانونی اور بالکل غیر معتبر ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے مزید کہا کہ اس قرارداد کو پیش کرنے والے ممالک بین الاقوامی اداروں کو ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ قرارداد ان کے ان اداروں سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور انسانی حقوق کے بہانے اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کرنے کی ایک واضح مثال ہے۔ کینیڈا کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے بہانے سے ہر سال ایران مخالف قرارداد پیش کی جاتی رہی ہے۔ یہ قرارداد 29 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 80 موافق ووٹوں سے منظور کی گئی، جبکہ 65 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ در حقیقت دنیا کے 94 ممالک ایران مخالف اس قرارداد کے خلاف رہے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مغربی ممالک کی جانب سے ایرانوفوبیا اور ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ کے بارے میں کہا کہ اس قرارداد کو پیش کرنے والے ممالک ساری دنیا میں خود بنیادی اصولوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ ایران میں انسانی حقوق کے معاملے پر منافقانہ انداز میں اظہار افسوس کے بجائے ایران پر لگائی گئی اقتصادی دہشت گردانہ پابندیاں ختم کریں اور ایم کے او جیسے دہشت گرد گروہوں کو پناہ دینا بند کر دیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کی پاسداری اسلامی جمہوریہ ایران کے بنیادی اصولوں کا ایک حصہ ہے، اور ایران ہمیشہ انسانی حقوق کے فروغ اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے سنجیدہ رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج ہفتے کے دن پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اس سلسلے میں لبرٹی چوک میں اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ جمعے کو صحافیوں اور تجزیہ نگاروں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی وہ میری تقریر کا انتظار کریں۔ اسمبلی تحلیل کے فیصلے پر پرویز الہی کی تائید بھی حاصل ہوگی۔ دسمبر کے مہینے میں ہی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ پرویز الہی کے ساتھ مکمل رابطے میں ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات ہیں۔ پرویز الہی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں کچھ دیر اور چلیں، مگر چودھری صاحب وہ کریں گے جس کا ہم انہیں کہیں گے۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں، ہم جو فیصلہ کریں گے قاف لیگ ہمارے ساتھ ہوگی۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ معاشی تباہی سے بچنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں، اسمبلیاں دسمبر کے مہینے میں ہی تحلیل ہو جائیں گی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ کابل میں پاکستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو ابھی واپس لوٹنا طے نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جب تک مکمل امن قائم نہیں ہو جاتا، کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کے سفارتی مراکز کی حفاظت کرنا افغانستان میں طالبان انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا کو کل 100 دن مکمل ہو گئے۔ بھارت جوڑو یاترا کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں ان دنوں ریاست راجستھان میں جاری ہے۔ یہ یاترا جو تمل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے شروع ہوئی، سری نگر میں اختتام پذیر ہوگی۔ جمعے کی صبح یاترا کے سویں دن راجستھان کے ضلع دوسا سے شروع ہوئی۔ اس موقع پر راہل گاندھی اور کانگریس کے دیگر لیڈروں اور کارکنوں میں خاصا جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ یاترا کے سویں دن لوگوں کا ہجوم راستے میں امٹ پڑا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے بھارت جوڑو یاترا کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملائیشیا میں لینڈ سلائڈنگ سے 21 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ ملائیشیا کی ریاست سلنگور کیمپنگ سائٹ پر پیش آیا۔ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ جمعرات جمعہ کی درمیانی شب رات 3 بجے پیش آیا، جس کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور مٹی تلے دبے افراد کو نکالنا شروع کیا۔ انتظامیہ کے مطابق سڑک کنارے فارم میں 90 افراد نے کیمپنگ کی ہوئی تھی۔ حادثے میں 53 افراد کو ریسکیو کیا گیا، جبکہ 21 افراد ہلاک ہوئے اور متعدد تاحال لاپتہ ہیں۔ شامی فوج نے دیر حضور کے مضافاتی علاقوں سے داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے ہتھیاروں کا انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دیر حضور کے مشرقی مضافاتی علاقوں میں تعینات شامی فوجی نے ایک ایسی سرنگ کا پتہ لگایا ہے جسے داعش دہشت گرد گروہ اپنے جنگی ساز و سامان رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ داعشی ہتھیاروں کے اس انکشاف کے بعد شامی فوج نے علاقے میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کی تلاش اور ان کا پتہ لگانے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ اس سے قبل شام میں روسی امن مرکز کے نائب سربراہ اولیگ ایگور نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ شامی فوج نے داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کا صفایا کرنے کی کارروائی شروع کی ہے، جس میں 24 داعشی عناصر ہلاک ہوئے ہیں اور ان کے ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ واضح ہے کہ شامی شہروں کو دہشت گرد گروہوں کے قبضے سے آزاد کرائے جانے کے اعلان کے باوجود بعض علاقوں میں داعشی عناصر روپوش ہیں اور اس ملک کے بعض علاقوں سے داعشی عناصر اور اس دہشت گرد گروہ کے ہتھیاروں کے انکشاف کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ ڈرپوک صہیونی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ حماس کی 35ویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد الضعیف نے کہا ہے کہ باہر سے آنے والے صہیونی شروع ہی سے سرزمین فلسطین میں بیگانہ رہے ہیں اور ظاہری کھوکھلی طاقت کے زام میں مبتلا ہیں اور صہیونیت کے منحوس نظریات سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہ تو فلسطینیوں کو آزادی کی جد و جہد سے مایوس کر پائے ہیں اور نہ ہی فلسطینیوں کا تشخص مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ پاکستان سے رابطے میں ہیں پاکستان میں فلسطین فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر راشد صاحب، السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، جو پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں اگر دیکھا جائے تو اچانک جو فلسطین کے جہادی گروہوں کی طرف سے اور نئے نئے گروپ پیدا ہوئے ہیں، مثلا خاص طور پر غرب اردن میں جنین بریگیڈ، نابلس بریگیڈ، اور پھر ایک معروف جو جہادی گروہ وجود میں آیا ہے ارین الاسود کے نام سے، تو اس کی جو صہیونیت مخالف کاروائیاں ہیں ان کے اثرات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئندہ کا جو منظرنامہ ہے فلسطین کا اور مقبوضہ فلسطین کا، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس بات کی توقع عرصے سے کی جا رہی تھی کہ غزہ کے بعد محاذ کہاں پہ گرم ہوگا، تو مختلف ماہرین کی آرا یہ تھیں کہ بالآخر ویسٹ بینک کے اندر جو لاوا پک رہا ہے بالآخر اس نے نتیجہ دینا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو خود 1948 کی جو مقبوضہ سرزمین ہے وہاں سے بھی غیر معروف گروہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا، یعنی جہادی کاروائیوں کو آغاز کیا، اور اس میں بھی بڑی کامیاب ان کی کارکردگی رہی ہے پچھلے عرصے میں۔ لیکن اگر غرب اردن کے عنوان سے دیکھیں تو غرب اردن میں تو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا انتفاضہ ایک نئے انداز سے وجود میں آیا ہے وہاں پہ، خاص کر ارین الاسود نے جس انداز سے اوپنلی اور بغیر کسی بڑے گروہ سے اپنے آپ کو وابستہ کیے، انہوں نے اوپنلی ایک عام فلسطینی کے طور پہ اس موومنٹ کو شروع کیا۔ چونکہ بالآخر بہرحال جب مختلف آرگنائزیشن ہوتی ہیں ایک وابستگی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مشکلات بھی آ جاتی ہیں، لیکن جب کوئی گروہ خالصتاً ایک ایشو لے کے تمام آرگنائزیشن کو دعوت دے اور پھر قربانی بھی فرنٹ لائن پہ آ کے پیش کرے، تو تمام آرگنائزیشن پھر اس کا ساتھ دیتی ہے. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر, غرب اردن کے اندر جس انداز سے عرین الاسود کا عوامی ساتھ موجود ہے, یا جس کو ہم اصطلاحاً کہتے ہیں کہ جو ان کو عوامی پذیرائی حاصل ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں بہت سارے نوجوان جو شاید عرین الاسود کے ممبر نہیں ہیں, نہ ان سے ان کی کوئی خاص پہلے سے کوئی قربت ہے, لیکن وہ اس موومنٹ میں شامل ہو کے وہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں اور عرین الاسود میں اپنے آپ کو یعنی گویا شامل کر دیتے ہیں. یعنی وہاں پہ بعض خبریں ایسی ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے گروہ بنتے ہیں, گروہوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر اس میں ٹریننگ کے بعد ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں. عرین الاسود کے عنوان سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ لوگ کاروائی کرنے کے بعد آ کے عرین الاسود میں اپنا جیسے کہتے ہیں نام لکھواتے ہیں کہ ہم آپ کے رکن ہیں, اب ہم میں یہ اہلیت ہے کہ ہم اس گروہ کا جو ہے وہ عضو بن سکتے ہیں, رکن بن سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو غاصب اسرائیل کے اندر بہت بے چینی ہے کہ ویسٹ بینک کے عنوان سے وہ اتنے جلدی کے اس میں نہیں تھے کہ اتنی جلدی سے یہاں پہ یہ کاروائیاں ہوں گی اور اس میں اس شدت سے اور اس میں وسعت آ جائے گی, کیونکہ آپ دیکھیں بہت کنٹرول ہے ویسٹ بینک کا پورا سیکیورٹی نظام. بظاہر کہتے ہیں کہ وہاں پہ محمود عباس اور ان کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہے, لیکن وہ جیسے ایک میونسپل کمیٹی کے اختیارات ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہے, اہم چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں, بہت چھوٹے موٹے کام انہوں نے ویسٹ بینک میں اس کو فلسطینی اتھارٹی کو دیے ہوئے ہیں. ان حالات میں جب وہاں پہ یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو اس کے نتائج اس وقت یہ ہیں کہ خود 48 والے جو علاقے ہیں وہ بھی اس سے منسلک ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم کے چند سال پہلے کا ایک خطبہ تھا, اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ غزہ کے بعد ویسٹ بینک سے بھی غاصب اسرائیل کو جواب ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ ہمیں اس وقت ویسٹ بینک کے اندر نظر آ رہی ہے.
جی چلتے ہیں پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما جنرل سیکرٹری ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
جی صابر ابو مریم صاحب, پچھلے چند ہفتوں سے نہیں بلکہ مہینوں اگر کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہو, جس تیزی کے ساتھ صہیونیوں کی وحشی گری کے جواب میں فلسطینی جہادی گروہوں نے اور جو نئے نئے گروہ معرض وجود میں ہیں انہوں نے اپنی صہیونیت مخالف کاروائیاں شروع کی ہیں اور آئے دن صہیونیت مخالف کاروائیاں انجام پا رہی ہیں, اس سے آپ غرب اردن کا آزادی کے تعلق سے منظرنامہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے جہاں تک یہ جو سلسلہ غرب اردن اور مغربی کنارے اور یہ ساری یہ بٹی یا 48 کے علاقوں میں بات چیت ہو رہی ہے, اس عنوان سے دیکھا جائے تو یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ چند دنوں نہیں بلکہ قریب تین سے یہ سلسلہ جو ہے وہ طول پکڑ چکا ہے. اور پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خنجر سے چھوٹی چھوٹی کاروائیاں سامنے آئی تھیں, لیکن اب اس سے بڑھ کر وہ کاروائیاں ایک وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور سہولیوں کو اس کے مقابلے میں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے وہاں پر. اور کئی ایک ایسی کاروائیاں ہیں کہ جس میں جس طرح کی کاروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جو یہ لوگ ہیں وہ کرنے کے بعد یعنی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بڑی اور ان کی پلاننگ اتنی زبردست دیکھی جا رہی ہے کہ وہ نہ کسی طرح کے سیکورٹی کیمروں میں کیچ ہو رہے ہیں, نہ کوئی اسرائیل کی کوئی سیکورٹی ان کو جو ہے وہ کیچ اپ کر پا رہی ہے, بلکہ وہ کامیابی سے اپنے کام کو انجام دے کے چلے جاتے ہیں. میں یہاں پر یہ کہتا ہوں, گزشتہ دنوں میں نے ایک پاکستانی ادارے کو بھی جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ جو فلسطین کی مزاحمت, اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ 100 سالہ مزاحمت کی اس کو عنوان دیتا ہوں کہ بیلفور ڈکلریشن سے لے کر اور آج تک جو مسلسل فلسطینیوں نے اس کے مقابلے میں مزاحمت جاری رکھی ہوئی ہے, وہ اب ایک ایسی عوامی مزاحمت کا رنگ اختیار کر گئی ہے کہ جس کو روکنا نہ امریکہ کے بس میں ہے, نہ اسرائیل کے بس میں, اور نہ ہی کسی اور سہم طاقتوں کے بس میں کہ جو غاصب ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں. چونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فلسطینی وہ اپنی بقا کی جنگ خود لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ اسرائیل واقعی مکری کے جالے سے کمزور ہو چکا ہے اور ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کاروائیاں اس کے تابوت میں آخری کیل کے مترادف ثابت ہو رہی ہیں. پاس کی جہاد اسلامی تھی, اسی طرح دوسرے ان کے جو مسلح گروہ تھے, ہلکا سام بریگیڈ ہے یا القدس فورس تھی, یا اس طرح کے جو کمانڈنگ گروہ تھے, یہ لوگ پرمنظم کاروائیاں کرتے تھے یا جو اسرائیل ان پر حملے کرتا تھا, تو یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اس کا دفاع کرتے تھے اور کئی کئی دن تک جنگ ملوث رہتے تھے. لیکن اب صورت حال خود ان کے لیے بھی بڑی سرپرائزنگ ہے. گزشتہ دنوں ایک حماس کے رہنما سے جب بات چیت ہوئی تو وہ خود بھی اس کو سرپرائزنگ.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. ڈاکٹر صاحب, ابھی حماس کا ذکر آیا. جی ڈاکٹر راشد صاحب, 35ویں سالگرہ حماس منا رہی ہے, اس 35 سال کا اس کا سفر آپ کس طرح سے دیکھنا ہے؟
دیکھیں, حماس نے بالآخر فلسطین کے اندر بھی اور عالمی سطح پہ بھی اور بالخصوص علاقائی سطح پہ اس بات کو تو منوایا ہے کہ فلسطین کی آزادی کا راستہ جہاد میں ہے, اور مذاکرات اور ساز باز اور سازشیں اور یہ نتیجہ بخش نہیں ہیں. یعنی یہ جو ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی تھی حماس سے پہلے, میں سمجھتا ہوں حماس اور جہاد اسلامی نے اس کنفیوژن کو دور کیا ہے اور عملاً ثابت کیا ہے. مختلف فیلڈز میں جا کے اگر آپ دیکھیں تو جو کامیابیاں جہادی تنظیموں کو حاصل ہوئی ہیں وہ یقیناً مذاکراتی جو گروہ تھا جو ماضی میں, چاہے وہ یاسر عرفات سے لے کے محمود عباس تک جو بھی سلسلہ تھا, اس کو وہ انہوں نے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ لاس کیا ہے اپنے, چاہے وہ مذاکرات کی سطح پہ چاہے عالمی اداروں کے اندر. لیکن حماس اور جہاد اسلامی کو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تو اپنے اس کاز کی بھرپور, جسے کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اس کو منوایا, ساتھ ساتھ عوام ان کے ساتھ نکلے ہیں. یعنی اب جب ہم جیسے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے ارین الاسود یا اس طرح کے دوسرے گروہ ہیں, ان گروہوں کا وجود بھی, ان کا جو آپ کہہ سکیں کہ آئیڈیل ہیں, وہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہیں, چاہے وہ حماس ہو چاہے جہاد اسلامی ہو یا جو مختلف ناموں سے موجود ہیں. تو اس لحاظ سے تو اس کے اثرات بڑے نمایاں ہیں, اور اس وقت بڑی یعنی جیسے اعتماد سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر واضح اکثریتی جو عوام ہیں فلسطینی ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ بغیر جہاد کے آزادی ممکن نہیں ہے, اور نہ عالمی اداروں پہ اعتماد.
لیکن سیاسی اعتبار سے بھی اب فلسطین کے اندر جوانوں اور نوجوانوں اور عوام میں یہ بات اٹھ رہی ہے کہ مرکزی حیثیت, چاہے وہ سیاسی ہو یا دفاعی یا فوجی, وہ حماس کو ملنی چاہیے.
دیکھیں, یہ ماضی میں غزہ میں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطین کے اندر یہ جمہوریت اور ووٹنگ اور یہ اہم نہیں ہے, چونکہ اتنا کنٹرولڈ سسٹم چل رہا ہے. مثلا یہ جیت بھی گئے تو انہیں کیا ملا؟ محمود عباس ہی فائدے میں رہے نا اس لحاظ سے. اب وہ الیکشن ہی نہیں کروا رہے چونکہ انہیں خوف ہے, اندیشہ ہے کہ اگر الیکشن کروائیں گے تو پھر یہ جہادی آرگنائزیشن آ جائیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پورے فلسطین کے اندر تینوں جگہوں پہ, غزہ کے اندر, ویسٹ بینک کے اندر, 1948 کی سرزمینوں کے اندر, یہ جو ہارمونی, ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے تینوں جگہوں پہ کہ جہاد کے علاوہ, سٹرگل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو یہ حماس کی بھی ایک کامیابی ہے. اور ساتھ فلسطین ایشو کے جو اس ویژن کو, جو اصل اس کا ویژن ہے, اس کی طرف جو ہے وہ پوری عوام کو لے کے جانے والی صورتحال, اور اس کے ہم دیکھ رہے ہیں, مختلف عرب دنیا کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں, باوجود نارملائزیشن کے اور تعلقات جو اسرائیل کے ساتھ بعض ممالک نے کیے ہیں, تو عوام کے اندر جو جرت اور ہمت اور ولولہ پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کی جہادی تنظیموں سے, وہ مذاکرات اور اس طرح کی چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں.
ڈاکٹر ابو مریم صاحب, ایک منٹ کا وقت رہ گیا ہے, فلسطین کے جہادی گروہوں کی جو دفاعی اور فوجی طاقت ہے اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
جی جناب, بالکل, میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے سامنے آشکار ہے اور ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں, نہ صرف فلسطینی نیشن اس کو کر رہی ہے بلکہ دنیا کی تمام اقوام فلسطین کی مزاحمت اور اس کی طاقت کے بڑھتی ہوئی طاقت کا مشاہدہ کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر خود فلسطینیوں نے جس کے بارے میں اعتراف کیا ہے وہ شہید قاسم سلیمانی ہے جنرل, کے جنہوں نے اس مزاحمت کو آج اس مقام تک طاقتور کرنے میں اپنا جو کردار ادا کیا ہے, ان کی برسی کے دن کیوں کے قریب ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہرا انہیں کے ساتھ جاتا ہے. اور یقیناً یہ مزاحمت دن بدن ترقی کر رہی ہے, طاقت حاصل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ جدوجہد اپنے آخری منطقی انجام یعنی اسرائیل کی نابودی پر ہی جا کر اختتام پذیر ہوگی, اور انشاءاللہ ایک ایسا فلسطین جہاں پر غزہ صرف اسرائیل کا قبضہ نہیں ہوگا اور پورے کا پورا فلسطین نہر سے بحر تک فلسطین ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا, اور ڈاکٹر راشد صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اس وقت پورا فلسطین, نہ صرف پورا فلسطین بلکہ پورا عالم عرب, نہ صرف پورا عالم عرب بلکہ پورا عالم اسلام اور حریت پسند اقوام بیدار ہو چکی ہیں اور سب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہیں, اور اب وہ دن دور نہیں جب فتح فلسطینیوں کے قدم چمے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ.
اور سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, ہر ایک کی یا رسول اللہ, نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ. ہمارا یا رسول اللہ, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. پھر اپنے سبا کو دکھا دو باغ جنت کی بہاریں, پھر اپنے سبا کو ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ, ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن کردار کے ساتھ پیش آؤ تاکہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، تاریخ بشریت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تاریخ کے آغازی سے دو طرح کی سیاست وجود میں آئی ہے، ایک الہی سیاست، دوسری طاغوتی سیاست۔ سیاست الہیہ پائے توحید پر استوار ہے، جس کی رہبریت کی ذمہ داری انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے دوش مبارک پر تھی، لیکن طاغوتی سیاست کی عمارت پائے شرک و تفرقہ اور جدائی و اختلاف کے بلبوتے پر ٹکی ہوئی تھی، جس کی باغ ڈور طاغوتی اور شیطانی ہاتھوں میں تھی۔ اگر حکومت اسلامی کی بقا و حیات توحید سے منسلک بشریت کی بنا پر ہے تو پھر طاغوتی اور استعماری حکومت کی بقا و حیات بشریت کے درمیان تفرق و جدائی سے وابستہ ہے، چاہے وہ ماضی کا زمانہ ہو یا حال کا۔ قرآن کریم نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا۔ وہ لڑکوں کو تحتیق کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا۔ لیکن سیاست الہی کے رہبروں کی صحیح یہ تھی کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور اتحاد و اتفاق کے راستے پر گامزن رکھیں۔ لہذا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ یہ آیت فقط خدا کی خالقیت کی نشاندہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ منشاء وحدت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے افراد ایک خدا سے وابستہ ہیں اور ایک امت سے متصل ہیں، جس کا مبدا و محور مذہب و ملت نہیں بلکہ خدا و آخرت پر ایمان اور انجام عمل صالح ہے۔ قرآن کریم نے متعدد طریقوں سے مسلمانوں کو وحدت کی دعوت دی ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، بے شک تمہاری امت کا دین ایک دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد قدرت ہوتا ہے، تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و عدالت برقرار کرو۔ قرآن کریم نے ایجاد وحدت کے لیے جو روش اختیار کی ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح قائم کرو، اس کی تاثیر جامع اسلام میں مثبت ہے۔ قبائل عرب جو ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال میں مشغول رہا کرتے تھے اور اختلاف و افتراق ان کا شعار بن چکا تھا، ظہور اسلام کے بعد قرآن نے ان سے بھی وحدت کا کلمہ پڑھوا لیا، اور یہ وحدت ہی کی طاقت تھی کہ جنگ بدر میں 313 افراد 1000 پر غالب ہو گئے۔ اگر عالم اسلام اس دور میں اصلاح اخوت کو اپنا فریضہ سمجھ کر وحدت کے راستے پر گامزن ہو جائے تو نہ صرف ظلم و بربریت کے سیلاب سے اپنے کو نجات دے سکتا ہے، بلکہ اس کے مقابل ایک مستحکم و پائیدار چٹان کے مانند ہوگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کوشش تھی کہ مسلمان ایک قوت و طاقت کے حامل ہو جائیں، لہذا ان کے درمیان میں برادری کو برقرار کیا، اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر وحدت کے راستے کو ہموار کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں وحدت کا کیا مفہوم ہے۔ آیا وحدت اتحاد و اتفاق کا نام ہے، اخوت و محبت کا نام ہے، یا کوئی اور شے ہے؟ قرآن کریم آواز دیتا ہے، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور متفرق نہ ہو۔ یہ آیت صریحاً لوگوں کو اتحاد کی دعوت دے رہی ہے اور ہر طرح کے تفرقے سے روک رہی ہے۔ مفسرین نے حبل اللہ سے جو مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کا وسیلہ اور ارتباط خدا کی ذات اقدس سے منسلک ہے، چاہے یہ وسیلہ اسلام ہو یا قرآن یا پیغمبر و اہل بیت علیہم السلام ہوں۔ اس آیت کے پہلے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہے اور وحدت مسلمین برقرار ہے، کیونکہ ظاہراً ساری امت اس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اور ہر فرقہ واتسمو بحبل اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب دوسرے جملے پر نظر پڑتی ہے تو مفہوم وحدت ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ امت تفرقے کے شکنجے میں گرفتار نظر آتی ہے۔ لہذا جب تک تفرقے کو دور نہ کریں گے مفہوم وحدت سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جس دن تفرقے کو دور کر کے ریسمان الہی سے متمسک ہو کر جامع کو وحدت کا لباس پہنا دیا گیا تو اس دن پھر اسلام کے سامنے کفر کی بڑی سے بڑی طاقت بھی گھٹنے ٹیک دے گی، کیونکہ اس وحدت میں اتنا عزم و استحکام پایا جاتا ہے کہ انسان اقلیت کے باوجود بھی دشمن کے سامنے کأنہم بنیان مرصوص کا مصداق ہوتا ہے اور فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ اور اسی اتحاد کا نتیجہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود فتح و کامرانی کا تاج ان کے سر پر ہی رہا۔ قرآن کریم نے بھی اسے بیان کیا ہے، مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قلیل تعداد میں اور کمزور تھے، تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لیکن خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشفق و مہربان ہیں۔ پس مفہوم وحدت فقط یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان آپس میں دوستی و محبت کو برقرار رکھیں، بلکہ عملی طور پر متحد ہو کر قرآن و اسلام اور اس کے اصول سے دفاع کی خاطر دشمن اسلام کے سامنے شمشیر بکف ہو جائیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید احمد حسن رضوی صاحب لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت ہی عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں، مناسبتی پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ صبح امید تو پروگرام بہت عمدہ ہے ہی، مگر صبح امید کے خصوصی پروگرام کا جواب نہیں۔ اس پیشکش پر بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم، سید احمد حسن رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص اپنے بازو پر تصویر بنوانے کے لیے ایک نقاش کے پاس گیا جو انسانی جسم پر مختلف اشیاء کی تصویریں بناتا تھا۔ اس نے جا کر نقاش سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے بازو پر ایک شیر کی تصویر بناؤ۔ نقاش نے سوئی لے کر گودنا شروع کیا۔ اسے سوئی کی وجہ سے تکلیف محسوس ہوئی۔ نقاش سے پوچھا، یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، دم بڑی تکلیف دے رہی ہے، تم دم کے بغیر شیر بناؤ۔ نقاش نے پھر گودنا شروع کیا، لیکن سوئی کی چبھن کی وجہ سے اسے پھر تکلیف ہونے لگی تو پوچھا، اب کیا بنا رہے ہو؟ نقاش نے کہا، میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا، سر سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم سر کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ نقاش نے پھر سوئی اٹھائی اور بازو کو گودنے لگا۔ اسے پھر تکلیف ہوئی اور پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ تمہاری سوئی کی چبھن مجھے بے چین کیے دیتی ہے۔ اس نے کہا، اب میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پیٹ کو جانے دو، تم ویسے ہی شیر بناؤ۔ تو نقاش نے جل کر کہا، بیوقوف، ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا کہ جس کی نہ دم ہو، نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، تو میں ایسا شیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ جب تم کو سوئی کی چبھنی برداشت نہیں ہے تو شیر کی تصویر بنانے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صبح امید، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ لیجیے پہلے پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 26 آذر، 22 جماد الاول اور 17 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، 22 جماد الاول 584 ہجری قمری کو عالم اسلام کے مشہور محدث اور حافظ قرآن کریم زین الدین محمد بن حازم حمادانی نے بغداد میں وفات پائی۔ قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو حفظ کرنے اور علم حدیث میں اپنے زمانے میں وہ بے نظیر تھے۔ حازم حمادانی نے اپنی 35 سال کی زندگی میں بہت سی کتابیں تالیف کیں، جن میں سے الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سترہ دسمبر 1971 عیسوی کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے الگ ہونے اور وہاں بنگلہ دیش کی تشکیل کے اعلان کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تیسری جنگ ختم ہوئی۔ بنگالیوں کو، جن کی آبادی مشرقی پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش میں 97% سے زیادہ ہے، پاکستان کے قیام کے وقت سے ہی مغربی پاکستان میں اقتدار کا مرکز ہونے اور قومی اور لسانی امتیازی رویے پر اعتراض تھا۔ اسی بنا پر 1953 میں مشرقی پاکستان کی کچھ پارٹیوں نے متحدہ محاذ بنا لیا، اور 1970 میں بنگالیوں نے مشرقی پاکستان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ بنگالی حریت پسندوں کو ہندوستان کی مدد حاصل تھی۔ بالآخر پاکستانی فوج، بنگلہ دیش لبریشن فرنٹ اور ہندوستان کی مشترکہ فوج کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے بعد بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا۔ سترہ دسمبر کو بھوٹان کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ بھوٹان میں 16ویں صدی عیسوی سے ایک مذہبی حکومت تھی۔ ماضی میں بھوٹان کے مختلف اقوام اور مختلف گروپوں کے درمیان اقتدار حاصل کرنے کے لیے لمبی رسہ کشی رہی ہے، لیکن 17ویں صدی میں یہ سب اقوام اور گروپ ایک قیادت کے زیر سایہ متحد ہو گئے، اور دینی و دنیاوی قیادت ایک شخص کے ہاتھ میں آ گئی۔ بالآخر 17 دسمبر 1907 کو اوگیین وانگ چک نے بھوٹان میں موروثی بادشاہی نظام حکومت قائم کیا اور خود تخت سلطنت پر بیٹھے۔ سترہ دسمبر 2010 عیسوی کو تیونس میں طارق طیب محمد بن بو عزیزی نامی ایک نوجوان نے خودکشی کی، جو حبیب بورقیبہ اور زین العابدین بن علی کی نصف صدی پر محیط عامرانہ حکومت کے خلاف تیونسی عوام کی آزادی پسندی کی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تیونس کے مسلمان عوام کی بیداری کی یہ لہر جلد ہی مصر، لیبیا، یمن، بحرین اور بعض دیگر عرب ممالک میں بھی پہنچ گئی، جہاں کی حکومتیں ڈکٹیٹر اور غیروں پر منحصر تھیں۔ بو عزیزی ایک پھیری والا لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس نے اپنا سامان ضبط اور بلدیہ کے خاتون ملازمہ کے ذریعے توہین کیے جانے کے خلاف بلدیہ کی عمارت کے سامنے خود سوزی کی۔ اس خبر کے پھیلتے تیونس کے دسیوں ہزار افراد نے ملک کی وزارت محنت کے سامنے اجتماع کیا۔ یہ احتجاج آئندہ دنوں میں وسیع تر ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین کے 23 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ December 17, 2015 کو پاکستان کے معروف اداکار کمال احمد رضوی طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ 1 مئی 1930 کو ہندوستان کی ریاست بہار کے شہر گیا میں پیدا ہوئے اور 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ انہیں پاکستان میں اسٹیج کے بانیوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ کمال احمد رضوی نے لاہور ٹیلی ویژن کے قیام کے بعد پہلی بار ٹی وی سیریل الف نون شروع کیا، جو اپنی نوعیت کا ایک مثالی پروگرام ثابت ہوا۔ کمال احمد رضوی نے دیگر بے شمار ڈراموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ ادبی شوق بھی رکھتے تھے اور کئی ریڈیو اور ٹی وی ڈرامے بھی انہوں نے تحریر کیے۔ May 22, 1430 کو عالم اسلام کے بزرگ عارف اور مرجع تقلید آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت نے وفات پائی۔ وہ 1334 کے اواخر میں ایران کے صوبہ گیلان کے شہر فومن میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے وطن میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہیں پر دینی علوم کے حصول کو جاری رکھا۔ آیت اللہ بہجت 14 سال کی عمر میں عراق کے شہر کربلا معلہ تشریف لے گئے اور 4 سال کے بعد مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ وہ دینی علوم کی تکمیل کے بعد 1363 میں ایران واپس آ گئے اور چند ماہ اپنے وطن فومن میں رہے۔ اس کے بعد وہ ایران کے معروف شہر قم چلے گئے۔ آیت اللہ بہجت اپنی تقلید کرنے کی اجازت دینے سے گریز کرتے تھے، لیکن بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ عراقی کی وفات کے بعد آپ نے اپنے فتاوی پر مشتمل کتاب یعنی توضیح المسائل کی اشاعت کی اجازت دے دی تھی۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سامعین پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین، و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک، لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک، اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک، و ان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.